سورہ نوح. سورہ نوح کا تعارف. مقام نزول: سورہ نوح مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. رکوع اور آیات کی تعداد: اس سورت میں 2 رکوع اور 28 آیتیں ہیں. نوح نام رکھنے کی وجہ: اس سورت میں چونکہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ نوح کہتے ہیں. سورہ نوح کے مضامین: اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قوم کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا، اور انہوں نے اپنی قوم کو بت پرستی چھوڑ دینے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دی. ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل بیان کیے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر اس کے غضب اور عذاب سے ڈرایا، لیکن انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا. جب 900 سال سے زیادہ عرصے تک دعوت دیتے رہنے کے باوجود قوم اپنی سرکشی سے باز نہ آئی، تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی کوشش اور قوم کی ہٹ دھرمی عرض کی اور کافروں کی تباہی اور بربادی کی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے کفار پر طوفان کا عذاب بھیجا اور وہ لوگ ڈبو کر ہلاک کر دیے گئے. سورہ معارج کے ساتھ مناسبت: سورہ نوح کی اپنے سے ماں قبل سورت معارج کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ معارج میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ مشرکین مکہ سے اچھے اور بہتر لوگ لے آئے، اور سورہ نوح میں بیان کیا گیا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر طوفان کا عذاب آیا جس سے تمام کافر غرق ہو گئے، اور وہ لوگ زندہ بچے جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے تھے. اس طرح اس بات پر دلیل قائم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے ایک قوم کو ہلاک کر کے اس کی جگہ دوسری قوم لا سکتا ہے جو کہ ہلاک ہونے والوں سے بہتر ہو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے.
انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یأتیهم عذاب علیم.
ترجمہ: بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ اس وقت سے پہلے اپنی قوم کو ڈرا کہ ان پر دردناک عذاب آئے.
ان ارسلنا نوحا الى قومه،
بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بتوں کی پجاری تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور انہیں یہ حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو پہلے سے ہی ڈرا دیں کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان پر دنیا و آخرت کا دردناک عذاب آئے گا، تاکہ ان کے لیے اصلاً کوئی عذر باقی نہ رہے. یاد رہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام وہ سب سے پہلے رسول ہیں جنہوں نے کفار کو تبلیغ کی، اور سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر ہی دنیاوی عذاب آیا. نوٹ: لوگوں میں مذہبی اختلاف کی ابتدا اور کفار کی طرف انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث فرمائے جانے کی شروعات کا بیان سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 اور سورہ یونس کی آیت نمبر 19 کے تحت مذکور تفسیر میں گزر چکا ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ سورہ اعراف، سورہ ہود اور ان کے علاوہ متعدد سورتوں میں بیان ہو چکا ہے.
قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون.
ترجمہ: اس نے فرمایا اے میری قوم، بے شک میں تمہارے لیے کھلا ڈر سنانے والا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میرا حکم مانو، وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور ایک مقررہ مدت تک تمہیں مہلت دے گا. بے شک اللہ کی مقررہ مدت جب آ جائے تو اسے پیچھے نہیں کیا جاتا، کیا ہی اچھا ہوتا اگر تم جانتے.
قال یا قوم،
اس نے فرمایا اے میری قوم. اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. چنانچہ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کھلا ڈر سنانے والا ہوں اور تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور اس کی نافرمانیوں سے بچ کر اس سے ڈرو تاکہ وہ تم پر غضب نہ فرمائے، اور ان تمام باتوں میں میرا حکم مانو جنہیں کرنے کا کہوں اور جنہیں کرنے سے منع کروں. اگر تم نے میرے احکامات کی تعمیل کی اور جو چیزیں دے کر میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں تم نے ان کی تصدیق کی، تو اللہ تعالیٰ تمہارے کچھ وہ گناہ بخش دے گا جو تم سے ایمان لانے تک صادر ہوئے ہوں گے، یا وہ گناہ بخش دے گا جو بندوں کے حقوق سے متعلق نہ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ موت کے وقت تک تمہیں مہلت دے گا کہ اس دوران تم پر قحط وغیرہ کی صورت میں کوئی عذاب نہ فرمائے گا، لہذا تم عذاب آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کرنے میں جلدی کر لو، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جاتا ہے تو اسے مؤخر نہیں کیا جاتا، اگر تم اس بات کو جانتے تو ضرور ایمان لے آتے۔
قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا۔
ترجمہ، عرض کی، اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی تو میرے بلانے سے ان کے بھاگنے میں ہی اضافہ ہوا، اور بے شک میں نے جتنی بار انہیں بلایا تاکہ تو انہیں بخش دے تو انہوں نے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لی اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور وہ ڈٹ گئے اور بڑا تکبر کیا، پھر یقیناً میں نے انہیں بلند آواز سے دعوت دی، پھر یقیناً میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا اور آہستہ خفیہ بھی کہا۔ قال ربی، عرض کی، اے میرے رب۔ یہاں سے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کی گئی مناجات بیان فرمائی گئی، چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی چار آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور اس چیز سے ڈرایا جس سے ڈرانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا تو قوم نے ان کی بات نہ مانی اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات لے کر آئے تھے انہیں رد کر دیا۔ اس پر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب عز و جل، تو جانتا ہے کہ میں نے اپنی قوم کو رات دن تیری توحید اور تیری عبادت کی طرف بلایا، تیرے عذاب اور تیری قدرت سے ڈرایا، لیکن ان کے طبعی فطور کی بنا پر میرے بلانے سے ان کے بھاگنے میں ہی اضافہ ہوا اور جتنی انہیں ایمان لانے کی ترغیب دی گئی اتنی ہی ان کی سرکشی بڑھتی گئی، اور میں نے جتنی بار انہیں تیری وحدانیت کا اقرار کرنے، تیرے احکامات پر عمل کرنے اور تیرے علاوہ تمام معبودوں سے براءت کا اظہار کرنے کی طرف بلایا تاکہ تو انہیں بخش دے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی تاکہ میری دعوت کو سن نہ سکے اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور منہ چھپا لیے تاکہ مجھے دیکھ نہ سکے، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف نصیحت کرنے والے کو دیکھنا بھی گوارا نہ تھا اور وہ اپنے شرک و کفر پر ڈٹ گئے اور بڑا تکبر کیا، اور میری دعوت کو قبول کرنا اپنی شان کے خلاف جانا، پھر میں نے انہیں محفلوں میں اس طرف بلند آواز سے اعلانیہ بلایا جس طرف بلانے کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، پھر میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا اور اعلانیہ دعوت دینے کی تکرار بھی کی اور ایک ایک سے آہستہ اور خفیہ بھی کہا اور دعوت دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔
ترجمہ، تو میں نے کہا، اے لوگوں، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے،
وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا
اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ،
تو میں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو۔ یہاں سے یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو ترغیب دلا کر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کفر و شرک سے توبہ کرنے کی دعوت دی، چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم لمبے عرصے تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلاتی رہی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بارش روک دی اور 40 سال تک ان کی عورتوں کو بانج کر دیا، ان کے مال ہلاک ہو گئے اور جانور مر گئے۔
جب ان کا یہ حال ہوا
تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا، اے لوگوں، تم اپنے رب عز و جل کے ساتھ کفر و شرک کرنے پر اس سے معافی مانگو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر اس سے مغفرت طلب کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں مشغول ہونا خیر و برکت اور وسعت رزق کا سبب ہوتا ہے اور کفر سے دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اسے بڑا معاف فرمانے والا ہے جو سچے دل سے اس کی بارگاہ میں رجوع کرے۔ اگر تم توبہ کر لو گے
اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر کے صرف اسی کی عبادت کرو گے
تو وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا
اور مال اور بیٹوں میں اضافے سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا تاکہ ان سے تم اپنے باغات اور کھیتوں کو سیراب کرو۔ استغفار کرنے کے دینی اور دنیاوی فوائد۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے سے بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ استغفار کرنے کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا۔
ترجمہ، اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ اور ارشاد فرمایا،
وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔
ترجمہ، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا،
وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى۔
ترجمہ، اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو تو وہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک بہت اچھا فائدہ دے گا۔ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے فرمایا،
وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ۔
ترجمہ، اور اے میری قوم تم اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو
تو وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا
اور تمہاری قوت کے ساتھ مزید قوت زیادہ کرے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے لیے ضروری قرار دیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ یاد رہے کہ اولاد کے حصول، بارش کی تڑپ، تنگ دستی سے نجات اور پیداوار کی کثرت کے لیے استغفار کرنا بہت مجرب قرآنی عمل ہے۔ اسی سلسلے میں یہاں دو حکایات سماعت کیجیے۔ چنانچہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ملازم نے کہا کہ میں مالدار آدمی ہوں مگر میرے ہاں کوئی اولاد نہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جس سے اللہ عز و جل مجھے اولاد دے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، استغفار پڑھا کرو۔ اس نے استغفار کی یہاں تک کثرت کی کہ روزانہ 700 مرتبہ استغفار پڑھنے لگا۔ اس کی برکت سے اس شخص کے ہاں 10 بیٹے ہوئے۔ جب یہ بات حضرت امیر معاویہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس شخص سے فرمایا کہ تو نے حضرت امام حسن سے یہ کیوں نہ دریافت کیا کہ یہ عمل حضور نے کہاں سے فرمایا۔ دوسری مرتبہ جب اس شخص کو حضرت امام حسن سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو اس نے یہ دریافت کیا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو نے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا کال نہیں سنا۔ تو انہوں نے فرمایا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ۔ اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد نہیں سنا،
یمددکم باموال وبنین۔
اسی طرح حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے بارش کی قلت کی شکایت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا شخص آیا اور اس نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اسے بھی یہی حکم فرمایا۔ پھر تیسرا شخص آیا اور اس نے نسل کم ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ پھر چوتھا شخص آیا اور اس نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ حضرت ربیع بن صبیح رحمت اللہ تعالی جو کہ وہاں حاضر تھے انہوں نے عرض کی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے طرح طرح کی حاجتیں پیش کی، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے یہ آیات پڑھی،
استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔
ترجمہ، تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ سے عزت کی امید نہیں رکھتے حالانکہ اس نے تمہیں کئی حالتوں سے گزار کر بنایا۔
ما لکم لا ترجون للہ وقارا،
تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ سے عزت کی امید نہیں رکھتے۔ یہاں سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ترغیب دینے کی بنا پر بھی ان کی قوم نے نصیحت حاصل نہ کی تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دینے کا ایک اور انداز اختیار کیا۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے فرمایا، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر اس سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں کئی حالتوں سے گزار کر بنایا کہ پہلے تم نطفے کی صورت میں ہوئے، پھر تمہیں خون کا لوتھڑا بنایا، پھر گوشت کا ٹکڑا بنایا، یہاں تک کہ اس نے تمہاری خلقت کامل کی۔ اور تمہارا اپنی تخلیق میں نظر کرنا ایسی چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی خالقیت، قدرت اور اس کی وحدانیت پر ایمان لانے کو واجب کرتی ہے۔
أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا۔
ترجمہ، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے ایک دوسرے کے اوپر کیسے سات آسمان بنائے اور ان میں چاند کو روشن کیا اور سورج کو چراغ بنایا؟ أَلَمْ تَرَوْا، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو اپنی جانوں میں غور کرنے کی دعوت دینے کے بعد عالم اور اس کے عجائبات میں غور کرنے کی دعوت دی۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے اوپر کیسے سات آسمان بنائے اور ان آسمانوں میں چاند کو روشن کیا اور سورج کو چراغ بنایا کہ وہ دنیا کو روشن کرتا ہے، اور دنیا والے اس کی روشنی میں ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے گھر والے چراغ کی روشنی میں دیکھتے ہیں، سورج کی روشنی چاند کے نور سے مضبوط تر ہے۔ جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا،
ترجمہ، وہی ہے جس نے سورج کو روشنی اور چاند کو نور بنایا۔
واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا،
ترجمہ، اور اللہ نے تمہیں سبزے کی طرح زمین سے اگایا، پھر تمہیں اسی میں لوٹائے گا اور تمہیں دوبارہ نکالے گا۔
واللہ،
اور اللہ نے، یہاں سے دوبارہ انسان کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلیل پیش کی۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین سے پیدا کیا اور تم انہی کی اولاد ہو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں موت کے بعد اسی میں لوٹائے گا اور تمہیں قیامت کے دن اس سے دوبارہ نکالے گا۔
وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا،
ترجمہ، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا تاکہ تم اس کے وسیع راستوں میں چلو۔
وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا،
اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو اپنے رب عزوجل کی نعمتیں یاد دلاتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا تاکہ تم اس کے وسیع راستوں میں اس طرح با آسانی چلو جس طرح آدمی اپنے بستر پر چلتا ہے۔
قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔
ترجمہ، نوح نے عرض کی، اے میرے رب، بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی اور ایسے کے پیچھے لگ گئے جس کے مال اور اولاد میں اس کے نقصان ہی کو بڑھایا، اور انہوں نے بہت بڑا مکر و فریب کیا، اور انہوں نے کہا تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ہرگز ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر نامی بتوں کو نہ چھوڑنا۔
قال نوح،
نوح نے عرض کی، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی اور طرح طرح کے دلائل سے انہیں تنبیہ کی۔ اب یہاں سے ان لوگوں کی مختلف قولی اور فعلی قباحتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب عزوجل، بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی اور میں نے انہیں جو ایمان لانے اور استغفار کرنے کا حکم دیا تھا اس کو انہوں نے نہ مانا، اور میری نافرمانی کرنے میں ان کے عام غریب اور چھوٹے لوگ ان سرکش رئیسوں اور مال و اولاد والوں کی پیروی کرنے لگے جن کے مال اور اولاد نے ان کے نقصان ہی کو بڑھایا، اور وہ مال کے غرور میں مست ہو کر کفر و سرکشی میں بڑھتے رہے، اور ان امیر لوگوں نے بہت بڑے مکر و فریب کیے کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا، لوگوں کو ایمان قبول کرنے اور میری دعوت سننے سے روکا، مجھے اور میری پیروی کرنے والوں کو ایزائیں پہنچائیں۔ مال اور اولاد کی کثرت راہ راست پر ہونے کی دلیل نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مال اور اولاد کی کثرت کسی کے راہ راست پر ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ اکثر اوقات مال اور اولاد کی زیادتی دینی گمراہی اور اخروی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے،
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ.
ترجمہ: اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان ہے اور یہ کہ اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے. اور کفار کے مال و اولاد کے بارے میں ارشاد فرمایا:
فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ.
ترجمہ: تو تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے دنیا کی زندگی میں ان سے راحت و آرام دور کر دے اور کفر کی حالت میں ان کی روح نکلے. اور مال اور اولاد کے حوالے سے مسلمانوں کو حکم ارشاد فرمایا:
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.
ترجمہ: اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ کافروں کے مال و دولت اور آسائشوں کو دیکھ کر ان سے مرعوب نہ ہوں، اور اپنے مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ذکر سے غافل نہ ہوں، بلکہ اس کی اطاعت و فرما برداری اور عبادت گزاری میں مصروف رہیں.
وقالوا،
اور انہوں نے کہا، یعنی اور مالدار کافروں نے اپنی عوام سے کہا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے اپنے معبودوں کی عبادت ہرگز ترک نہ کرنا، اور ہرگز ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو نہ چھوڑنا.
ود اور سوا وغیرہ بتوں کی تاریخی حیثیت. ود اور سوا وغیرہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے ان بتوں کے نام ہیں جنہیں وہ پوجتے تھے. ان لوگوں کے بت تو بہت تھے، مگر یہ پانچ ان کے نزدیک بڑی عظمت والے تھے، اس لیے بطور خاص ان پانچوں کا یہاں ذکر کیا گیا. ود مرد کی صورت پر تھا، سوا عورت کی صورت پر، یغوث شیر کی شکل میں، یعوق گھوڑے کی شکل میں، اور نصر گدھ کی شکل میں تھا. بعض مفسرین کے نزدیک یہ بت حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے منتقل ہو کر عرب میں پہنچے، اور مشرکین کے قبائل میں سے ایک ایک نے ایک ایک بت کو اپنے لیے خاص کر لیا. جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ان بتوں کو طوفان نے مٹی میں دفن کر دیا تھا، تو وہ اس وقت سے مدفون ہی رہے، یہاں تک کہ شیطان نے عرب کے مشرکین کے لیے انہیں زمین سے نکال دیا. اور صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جو بت حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں پوجے جاتے تھے، وہی بعد میں اہل عرب نے اپنے معبود بنا لیے. چنانچہ ود بنی کلب کا بت تھا جو دومت الجندل کے مقام پر رکھا ہوا تھا، سوا بنی حزیل کا بت تھا، یغوث بنی مراد کا بت تھا، پھر بنی غطیف کا جو سبا کے پاس جوف میں تھا، یعوق حمدان کا بت تھا، اور نصر ذوالقلا کی آل حمیر کا بت تھا. یعنی ود اور سوا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے نیک آدمیوں کے نام ہیں. جب وہ وفات پا گئے تو شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ جن جگہوں پر وہ اللہ والے بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسمے بنا کر رکھ دو، اور ان بتوں کے نام بھی ان نیک لوگوں کے نام پر ہی رکھ دو. لوگوں نے عقیدت کے طور پر ایسا کر دیا، لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے تھے. جب وہ لوگ دنیا سے چلے گئے اور علم بھی کم ہو گیا، تو ان مجسموں کی پوجا ہونے لگ گئی. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اہل عرب تک وہ بت نہیں پہنچے، بلکہ ان بتوں کے نام پہنچے، اور عرب والوں نے ان ناموں کے بعض بت تراش لیے اور ان کی پوجا کرنے لگ گئے. کیونکہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے طوفان کے زمانے میں دنیا تہس نہس ہو گئی تھی، تو یہ بت کس طرح باقی رہ سکتے ہیں؟ اور جب وہ باقی نہیں رہے تو اہل عرب کی طرف کس طرح منتقل ہو سکتے ہیں؟ اور یہ کہنا بھی ممکن نہیں کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بتوں کو کشتی میں رکھ لیا ہوگا، کیونکہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تو بت شکن تھے. لہٰذا یہ کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بتوں کی حفاظت کی کوشش کرتے ہوئے انہیں کشتی میں رکھ لیا تھا؟ حضرت محمد بن کعب کرزی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ود اور سوا وغیرہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں کے نام ہیں، یہ بہت عبادت گزار تھے. جب ان میں سے ایک شخص کا انتقال ہوا تو لوگ اس پر شدید غمزدہ ہوئے. یہ حال دیکھ کر شیطان انسانی شکل میں ان کے پاس آیا اور کہا، تم اپنے ساتھی پر غمگین ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں. اس نے کہا، کیا میں تمہارے لیے اس جیسی تصویر بنا دوں جسے تم نماز پڑھتے وقت اپنے سامنے رکھ لینا، اور جب تم اسے دیکھو تو وہ ساتھی تمہیں یاد آ جائے اور تمہارے دل کو سکون نصیب ہو؟ لوگوں نے کہا، ہمیں یہ پسند نہیں کہ نماز پڑھتے وقت ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز ہو. شیطان نے کہا، تو پھر تم اسے مسجد کے آخری کونے میں رکھ دو. لوگوں نے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے. چنانچہ شیطان نے ان کے لیے تصویر بنا دی، اور جب پانچوں اشخاص کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے سب کی تصویریں بنا کر مسجد کے کونے میں رکھ دی. پھر ایک وقت وہ آیا کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر ان تصویروں کی پوجا شروع کر دی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، جنہوں نے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور عبادت کی طرف دعوت دی.
وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا.
ترجمہ: اور بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اور تو ظالموں کی گمراہی میں ہی اضافہ کر. وقد اضلوا كثيرا، اور بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی قوم کے رئیسوں کی وہ بات بیان کی جو انہوں نے اپنی پیروی کرنے والوں سے کہی تھی، تو اس کے بعد عرض کی اور بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ بت بہت سے لوگوں کے لیے گمراہی کا سبب بنے ہیں، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ قوم کے رئیسوں نے بتوں کی عبادت کرنے کا حکم دے کر بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ اور جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ قوم میں سے اور لوگ ایمان لانے والے نہیں، تب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی کہ اے میرے رب عز و جل، تو بتوں کی پوجا کرنے والے مشرکین کی گمراہی میں ہی اضافہ کر اور اب انہیں ایمان لانے کی توفیق ہی نہ دے۔
مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا۔
ترجمہ: وہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے ڈبو دیے گئے پھر آگ میں داخل کیے گئے تو انہوں نے اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پائے۔
مما خطيئاتهم أغرقوا،
وہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے ڈبو دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ اپنی خطاؤں کی وجہ سے طوفان میں ڈبو دیے گئے پھر غرق ہونے کے بعد آگ میں داخل کیے گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پائے جو انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکتے۔ قبر کا عذاب برحق ہے، اس آیت سے ثابت ہوا کہ قبر کا عذاب برحق ہے کیونکہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم غرق ہونے کے بعد ہی آگ میں داخل کر دی گئی، اور یہ بات واضح ہے کہ یہ جہنم کی آگ نہیں ہو سکتی کیونکہ اس آگ میں کفار قیامت کے دن ہی داخل کیے جائیں گے اور ابھی قیامت واقع نہیں ہوئی۔ یاد رہے کہ بعض گناہگار مسلمانوں یا کفار پر ہونے والا قبر کا عذاب زمین میں دفن ہونے پر ہی موقوف نہیں، بلکہ جس انسان کو عذاب ہونا ہے وہ جہاں بھی مرے اور مرنے کے بعد اس کا جسم کہیں بھی ہو اسے عذاب ہوگا، کیونکہ عذاب قبر سے مراد وہ عذاب ہے جو مرنے کے بعد ہو، چاہے مردہ زمین میں دفن ہو یا نہ ہو۔ اور اس عذاب کو عذاب قبر اس لیے کہتے ہیں کہ زیادہ تر مردے زمین میں ہی دفن کیے جاتے ہیں۔ گناہگار مسلمانوں کے لیے عبرت اور نصیحت کا مقام، اس آیت میں ان مسلمانوں کے لیے بھی بڑی نصیحت اور عبرت ہے جو نیکیوں سے دور اور گناہوں میں مصروف رہتے ہیں، کیونکہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر طوفان کا عذاب آنے کی وجہ ان کے گناہ تھے، لہذا گناہ کرنے والوں کو ڈر جانا چاہیے کہ کہیں گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی بھی دنیا میں ہی گرفت نہ فرما لے، پھر انہیں قبر و آخرت کے عذاب میں مبتلا کر دے، اور اگر گناہوں کی وجہ سے ایمان برباد ہو گیا اور کفر کی حالت میں موت واقع ہوئی تو پھر ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:
وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما۔
ترجمہ: اور نوح کی قوم کو جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور انہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور ارشاد فرمایا:
بلا من کسب سیئتا احاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔
ترجمہ: کیوں نہیں، جس نے گناہ کمایا اور اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا تو وہی لوگ جہنمی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے، گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین۔
وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا۔
ترجمہ: اور نوح نے عرض کی: اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، بے شک اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور یہ اولاد بھی ایسی ہی جنیں گے جو بدکار بڑی ناشکری ہوگی۔
وقال نوح رب،
اور نوح نے عرض کی: اے میرے رب۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آنے کے بعد اور کئی صدیوں تک تبلیغ کرنے کے باوجود قوم کے کفر پر ہی قائم رہنے کی وجہ سے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ ہدایت پر آنے والے نہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی: اے میرے پروردگار عز و جل، زمین پر ان لوگوں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ جنہوں نے تیرے ساتھ کفر کیا اور تیری طرف سے آنے والے احکامات کا انکار کیا، بے شک اگر تو ان سب کو یا ان میں سے بعض کو زمین پر چھوڑ دے گا اور ہلاک نہ فرمائے گا تو یہ تیرے بندوں کو راہ حق سے گمراہ کر دیں گے اور یہ اولاد بھی ایسی ہی جنیں گے جو بدکار اور بڑی ناشکری ہوگی۔
رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا.
ترجمہ: اے میرے رب، مجھے اور میرے ماں باپ کو اور میرے گھر میں حالت ایمان میں داخل ہونے والے کو اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو بخش دے اور کافروں کی تباہی میں اضافہ فرما دے.
رب اغفر لی،
اے میرے رب مجھے بخش دے. کفار کے خلاف دعا کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے، اپنے والدین اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی: اے میرے رب عز و جل، مجھے اور میرے ماں باپ کو اور میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہونے والے کو اور قیامت تک آنے والے سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو بخش دے اور کافروں کی تباہی میں اضافہ فرما دے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول فرمائی اور ان کی قوم کے تمام کفار کو عذاب سے ہلاک کر دیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول فرما لی، لہٰذا یہ ممکن نہیں کہ انہوں نے جو دعا مسلمانوں کے بارے میں فرمائی اسے اللہ تعالیٰ قبول نہ فرمائے. انتقال کر جانے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین مومن تھے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انتقال کر جانے والے مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے کہ اس سے انہیں فائدہ ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، میت قبر میں ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہی ہوتی ہے کہ ماں باپ، بھائی یا دوست کی دعائے خیر پہنچنے کی منتظر رہتی ہے. پھر جب اسے دعا پہنچ جاتی ہے تو اسے یہ دعا دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ زمین والوں کی دعا سے قبر والوں کو پہاڑوں کی مانند ثواب دیتا ہے، اور یقیناً زندہ کم مردوں کے لیے تحفہ ان کے لیے دعائے مغفرت ہے.
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم.